آپ کو اپنی طلب میں پریشان پایا، کیسے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں؟ تو آپ کے اندر ایک پریشانی پیدا ہوئی، ہم مخلوق سے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے، غار حرا میں بند ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، یہاں تک ایک دم 17 رمضان المبارک کو جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر تشریف لے آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دو گھنٹہ تو اسی میں ہی گزر گیا، نبوت کا تاج ساتھ رکھ دیا گیا. آپ پریشان آئے، زملونی زملونی زملونی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے گئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، ساری بات سنائی، کہ خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں دونوں جہان کی کامیابیاں آ گئیں، یہ وہی آخری رسول ہے جس کا زمانے کو انتظار تھا. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب قریش مکہ اس کو نکال دیں گے. تو آپ نے حیرانوں کو پوچھا، اب آپ مخرجی یا ہم، کیا مجھے نکال دیں گے؟ کہاں بیٹا، جس نے بھی یہ صدا لگائی ہے سب سے پہلے اس کی قوم ہی اس کی دشمن ہوئی ہے. میرے بھائیو، اتنے بڑے رہبر، اتنی بڑی کمال کی نبوت، سارے عالم کے نبی، سارے زمانوں کے نبی، سارے جنات کے نبی، اب نبوت کیسی ملی؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یہ آپ کی نبوت سارے عالم کے لیے، للناس رسولا، سارے انسانوں کے رسول. تخرج الناس من الظلمات الی النور، پوری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں. شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ والسراج منیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ما کان محمد عبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ میں آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں، قرآن کی ناط خانی ہے. ایک تو ہمارے ناط خان ہے نا، ایک اللہ بھی اپنے نبی کی ناط بیان کر رہا ہے. جس کی اللہ ناط بیان کرے اس کا مقام کون کوئی پہچان سکے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنه وسراجا منیرا. ما هو النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ارے بیٹھ جاؤ، مینڈک ہی ہوگا بھائی، مینڈک سے ڈر، خدا کے بندے سہرائی لوگ مینڈک سے ڈرتے ہیں، اللہ تمہیں ہدایت دے جب کوئی سانپ آ گیا. ہاں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك الله رسوله من يعصي الله ورسوله من يخالف الله ورسوله من يحارب الله ورسوله أذن من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا تخونوا الله والرسول استجيبوا لله والرسول والله ورسوله أحق أن يرضوه يسارينات خانها قرآن جس کی اللہ نعت بیان کرے ہم کیا سمجھیں اس سے تو تبلیغ والے آواز لگا رہے ہیں بھائی اس نبی کے تابع ہو جاؤ اس کی غلامی میں آ جاؤ اس کے طریقے اپنا لو خلیل اللہ حبیب اللہ کریم اللہ تین بڑے رسول ہیں کریم اللہ کی دعا سنو رب اشرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول مجھے نبی بنایا ہے حبیب اللہ کا اکرام دیکھو الم نشرح لک صدرک میرے نبی تیرے مانگنے سے بغیر میں نے تیرا سینہ کھول دیا سمجھ میں آیا کچھ فرق حبیب کریم اللہ ویسر لی امری اللہ میرا کام آسان کر حبیب اللہ ووضعنا عنک وزرک میرے محبوب میں نے تیرے بوجھ اٹھا دیے آسان کر دیا اب سنو حبیب اللہ اور خلیل اللہ کہہ دیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اللہ میرا نام اونچا کر دے یہ نام اونچا ہونے کے لیے دعا مانگی نا تو درود ابراہیمی ہمیں سکھایا گیا ہر نماز میں پڑھنے کے لیے اور سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی اور ہمارے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے نبی میں نے تیرا نام بلند کر دیا ہاں؟ قرآن کیسے فرق بیان کر رہا ہے خلیل اللہ لا تخزنی یوم یبعثون اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا قیامت کے دن حبیب اللہ یوم لا یخزی اللہ النبی جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا خلیل اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام میرے مولا مجھے میری آل کو اولاد کو بت پرستی سے بچا لے میری اولاد کو مجھے بت پرستی سے بچا لے حبیب اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے اہل بیت میرے حبیب میں تم سب کو گناہوں سے پاک کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پاک کر دے اور ان کے گھر والوں کو کہا جا رہا ہے ہم نے پاک کر دیا اگر ادھر اسحاق دیا اور اسماعیل دیا اگر ادھر اسحاق و اسماعیل ہیں یقیناً وہ تو نبی ہیں نبی کا تو کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا نہ ہی نبی سے کوئی افضل ہو سکتا ہے پر ادھر حسن اور حسین ہیں جن جیسا کوئی دنیا میں بیٹا پیدا ہو ہی نہیں سکتا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین دونوں کے نام خود رکھے جب حضرت امام حسن پیدا تو حضرت امام حسن کو گڑتی سمجھتے ہیں گھٹی جس کو ہم کہتے ہیں اور پہلے منہ میں دینا امام حسن کو گھٹی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کو گھٹی دی ہے حضرت فاطمہ نے اور امام حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین اس کے برعکس تھے وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور بشارت ان کو کیا ملی سیدہ شباب اہل الجنہ یہ بشارت کون لایا جبریل نہیں لائے ایک خاص فرشتہ اور آیا آپ نے فرمایا ابھی ایک فرشتہ آیا ہے خاص الخاص فرشتہ جو میرے پاس خوشخبری لایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فرمایا کہ میں انا وہادی هذه فاطمة، وهذين حسن والحسين، وهذا الراقب یہ سویا ہوا حضرت علی سوئے ہوئے تھے، انہی کے گھر کی بات، بچے کھیل رہے، ساتھ میں بیٹھی ہوئی اور حضرت علی سوئے ہوئے، تا فرما رہے آنا، وہادہ وہادین میں، یہ فاطمہ، یہ حسنین، وہذا الراقد اور یہ سویا ہوا، بمکان واحد یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، قبول ہوئی، ادھر بھی مانگی، سب کچھ مل گیا، سمجھ رہے ہو؟ یہ آپ نے دعا، یا اللہ میرے بچوں کو سردار بنا دے جنت کا، میری بیٹی کو سردار بنا دے جنت کا، ہم پانچوں کو اکٹھا کر دے جنت میں، یہ آپ نے دعا نہیں مانگی، بن مانگے تحفہ ملا ہے، بن مانگے. جبھی تو خلیل و حبیب میں فرق ہوا ہے. تو میرے بھائیو، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ہم سب بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھیں، نہیں ختم ہو سکتی. یعنی ہمارے پاس مثال دی ہے کہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، کہاں تک ہم کر سکتے ہیں؟ کہ جس کی پرواز جسمانی اتنی ہو، جسمانی پرواز، کہ جہاں مخلوق کی حد ہے نا، وہ سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. جبریل بھی ایک بارش کے اوپر چلا جائے تو جل کے راکھ ہو جائے، اور جبریل اللہ کی مخلوق میں سب سے طاقتور مخلوق ہے. تو جبریل علیہ السلام کی جہاں جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور روحانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کہ اس سے آگے نہ جسم کی طاقت سے جا سکتے ہیں نہ روح کی طاقت سے جا سکتے ہیں، اس سے آگے ہمارے نبی کی جسمانی طاقت کا ظہور ہوا. ذرا آپ غور فرمائیں، ہم سے بڑا بیوقوف کون ہو؟ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، لہذا ناراض نہ ہوں. پڑی فارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل. ایک ضرب المثل ہے، کہاوت ہے، کہ پارس ایک پتھر ہے، وہ لوہے سے رگڑو تو لوہا سونا بن جاتا ہے. تو ایک تیلی تھا، اس کو کہیں سے پارس مل گیا. انہیں کہا چلو یہ بھی بڑھتا ہے کہ نہیں، تولنے شام آ جاسی. اس نے آگے اپنی دکان پہ رکھ دیا. ایک دن ایک جوہری گزرا، جوہری پتھر شناس، اس نے دیکھا پارس، تو پتا چل گیا تیلی کو، پتا نہیں. کہنے کا بیچو گے؟ کہنے لگا میں لے جا، میرے گھڑے کام لے جا. تو اس نے پتھر اٹھایا اور کہا پڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل، کہ گھر میں پارس پتھر ہو اور پھر تیلی ہو، اس کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے. جس کو اللہ کے محبوب کی رہبری ملی ہو، پھر وہ ان کے طریقے چھوڑ کر کسی اور کے طریقوں پہ جائے، تو تیلی سے بھی زیادہ گھٹیا اور نیچے چلا گیا. جس نبی کی جسمانی طاقت اتنی ہو کہ جہاں ساری مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے، وہاں سے اس کی جسم کی طاقت شروع ہو. پھر عرش، پھر عرش کے دروازے کھلے. آج عرش بھی جھوم رہا ہے کہ کوئی آمد ہے، کسی کی آمد ہے، کوئی آ رہا ہے. اور یہ پہلی ہستی ہے جس نے عرش کا دروازہ پار کیا ہے. ہوئے عرش کے اوپر کیا ہیبت ہوگی، اس ہیبت کو پی جانا چھوٹے ظرف کی بات ہے کوئی؟ پھر اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں، وہ سارے پردے اٹھ گئے اور اللہ سامنے آ کر سامنے آ گیا. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، سیدھی نہیں، ادھر پہاڑ پہ پڑی، ادھر سے یوں ہے یوں. تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آیا. اور یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساری تجلیاں سیدھی پڑ رہی سینے پر اور ہضم ہو رہی، ہضم ہو رہی، ہضم ہو رہی. ایک روایت آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ کی ایک تجلی اللہ کھول دے تو عرش سے لے کر ساتوں زمینیں سب جل کے ختم ہو جائیں. یہ ہمارا نبی ہے جس کا سینہ عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی سے بھی زیادہ چوڑا ہے، کہ تجلیاں ہضم ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا. میں نے باتیں تو آپ سے اور بھی کرنی تھی، لیکن یہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو ہمارے یہاں رسمی طور پر جل سے جلوس نکلے، پھر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آیا کیوں ہے، اس کی شان کیا ہے، کرنا کیا ہے. صرف جلوس نکال کے پھر جھوٹ، پھر چوری، پھر خیانت، پھر بددیانتی. آئے ہائے،
اب دیکھو گفتگو ہو رہی کہ موسیٰ علیہ السلام تو سنبھل نہ سکے، یہاں گفت التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے آقا میری جان تیری، میرا مال تیرا، میرا بول تیرا، میری جانی بندگی، میری مالی بندگی، میری قولی بندگی تیرے لیے. اوپر سے سنو کیا ہوا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سلام پیش کر رہے ہیں، اے میرے نبی تیرے رب کا تجھے سلام ہو. اور اس نبی کا قربان جاؤ جنہوں نے فوراً اپنی امت کو بھی گھسیٹ کے اپنے اندر اپنے ساتھ شامل کر لیا، فوراً اللہ کی بات کو دہرایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میرے اوپر بھی ہو اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی ہو. وہاں کون کسی کو یاد رکھتا ہے، پر ہمارا رہبر وہ ہے جس نے وہاں بھی ہمیں یاد رکھا. تو بھائیو، آپ ایک طریقہ لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے، کتاب لائے جس کا نام قرآن ہے، ایک راستہ لائے جس کو شریعت کہتے ہیں. تبلیغ اس راستے پر چلنے کی اور اس کو زندہ کرنے کی محنت کا نام ہے، کہ جو اس پہ چلے گا. ایک تو یہ گھڑی اتنی تیز ہے کہ رکتی نہیں، فوراً ہی 9:30 ہو گئے. وہ ایک طریقہ لائے ہیں جس کا نام اسلام ہے. ہماری پہچان مسلمان ہے، اس کے علاوہ ہماری جو بھی پہچان ہے نا، وہ صرف لڑائی بھڑائی والی ہے، باقی اور ہماری کوئی پہچان نہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہلانا سیکھیں، مسلمان. اس کے اگلے سارے جملے کہیں نور پور کے کسی ٹیلے میں دفن کر دیں. کون ہو بھائی؟ مسلمان. کون ہو؟ مسلمان. اس سے آگے کچھ نہیں، نہیں کچھ نہیں ہوں، مسلمان. میں مسلمان ہوں، میرا نام میرے اللہ نے مسلمان رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہوا، تمہارے رب نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا، اب کیوں بدلتے ہو؟ یہ تو قرآن پر حدیث سنو، بڑے زمانے کے بعد یاد آئی ہے آپ کی برکت سے. ہمارے نبی نے فرمایا، اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بهما امتی، سما نفسه المؤمن، سما امتی المؤمنین، سما نفسه السلام، سما امتی المسلمین. اللہ کا نام مومن ہے، اس نے میری امت کا نام مؤمنین رکھا. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا. اللہ کا نام سلام ہے، اس نے میری امت کا نام مسلمین رکھا. ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، اور زیادہ کرنا تو مجاہد ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں، چونکہ ہم اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے ہیں. یہی جہاد ہے، جہاں لڑنا پڑے وہاں لڑتے ہیں، جہاں سمجھانا پڑے وہاں سمجھاتے ہیں، جہاں مرنا پڑے وہاں مرتے ہیں ہم. لیکن ہم اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو آپ کے مبارک پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری اور اس کے فرائض میں شامل ہے. تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہم تبلیغ میں نور پور میں نہیں آئے. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نور پور جب اللہ کی قسم کبھی نہ آتے. یہ تو ہمیں ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے پیغام کو آخری کنارے تک پہنچاؤ. اور اگر مسلمانوں میں بھی غفلت ہو جائے تو ان کو بھی سمجھاؤ. تو ہم تو بھائیو آپ کے پاس تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں آئے، بلکہ مسلمان بن کے آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں. کہ ہمارے نبی نے منا کی وادی میں کہا تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. یہی ہمارا کام ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی ان سے کہو جو میرے پیچھے چلے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا، تو ہمارے محبوب نے کیا کیا؟ وہی ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایک زندگی کا طریقہ دیا جس میں عبادات ہیں، جس میں توحید سر فہرست ہے. ہم تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا. اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا تو اللہ کو کون پہچانتا؟ اگر اللہ کے محبوب نہ آتے تو ہمیں اللہ کی پہچان کون کراتا؟ دنیا تو 360 خداؤں کے پیچھے چل رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کی پوجا کر رہی تھی، اپنے جیسے مخلوق کو اپنا حاجت روا سمجھ رہی تھی، اپنے جیسے مخلوق کے سامنے سر جھکا رہی تھی. یہ عجیب لوگ تھے. بنو حنیفہ ایک اربوں کا قبیلہ ہے، ان کے باغات تھے کھجوروں کے. ایک دفعہ کھجوروں پہ بہت پھل آیا، تو انہوں نے جو کھجوریں بچ گئی نا، تو کوئی ایسی تجارت تو تھی نہیں، آگے پیچھے بیچتے. انہیں کھجوروں کا ایک بت بنا دیا بہت بڑا، سارا سال اس کو سجدے کرتے رہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا اگلے سال پھل کم آیا، کہنے لگے کیا کریں، کہ چلو خدا نو رلتے کھا لیں گے. پھر اسے کوئی توڑ تاڑ کے تقسیم کر کے کھا لیا. لوگ تو اس طرح خدا بنائے بیٹھے تھے، تو ایک اللہ کے رسول آیا جس نے مکے کی چوٹیوں کے کھڑے ہو کے اعلان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں، اس کے ساتھ کسی کو پکارنا نہیں، اس کے ساتھ کسی سے حاجت مانگنا نہیں، اس کے ساتھ کسی کو برابر کرنا نہیں. وہ سب سے بڑا، وہ بڑائی میں بہت بڑا، ہم چھوٹائی میں بہت بڑے، وہ طاقت میں بہت بڑا، ہم ذوق میں بہت بڑے، وہ علم میں بہت بڑا، ہم جہالت میں بہت بڑے. اس کی طاقت کی حد نہیں، ہمارے ذوق کی حد نہیں، اس کی شاہی کی حد نہیں، ہماری گدائی کی حد نہیں، اس کی سخاوت کی حد نہیں، ہمارے بخل کی حد نہیں، اس کے رحم کی حد نہیں، ہمارے ظلم کی حد نہیں، اس کی وفا کی حد نہیں، ہماری جفا کی حد نہیں، اس کی کبریائی کی حد نہیں، ہماری چھوٹائی کی حد نہیں، اس کے خزانوں کی حد کوئی نہیں، ہمارے فخر کی حد کوئی نہیں، اس کی بقا کی حد کوئی نہیں، ہماری فنا کی حد کوئی نہیں. ہمیں مٹنا ہے، مر جانا ہے، اسے باقی رہنا ہے، وہ باقی ہے، وہ زوال سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ما كان معاه من إله ليس معاه إله يخشى ولا رب يرجى ولا حاجب يرشى ولا وزير يوتى نہ وزیر نہ مشیر نہ بیوی نہ بیٹا نہ شریک نہ مشیر نہ مشارک نہ مقابل نہ ضد نہ ند نہ مثل نہ مثال نہ شبیہ نہ مثل لا مثل له لا مثال له لا شبیہ له لا ضد له لا ند له الملك سارے جہان کا بادشاہ. کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ پارٹنر کوئی نہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں، نہ وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ سوتا ہے. لا یوجزہ شے کوئی چیز عاجز نہیں کرتی، لا یغلبہ شے کوئی چیز اس پہ غالب نہیں، لا یعودہ شے کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں، لا یعذبہ شے کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں. میرے بھائیو، وہ اپنی ذات میں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا الاسماء الحسنا پاک پاکیزہ ناموں کا مالک، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور القهار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہمارے اللہ کے پیارے نام ہیں. اللہ کی قسم ہمیں ایک بھی نہیں آتا تھا، ہمیں ہمارے رسول نے بتائے، ہمیں ہمارے نبی نے بتائے. ہم کیا جانتے تھے کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، توحید کیا ہے، موت کیا ہے، جبریل کیا ہے؟ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو. ایک اللہ ہے، فاسجدوا لہ، اسی کو سجدہ کرو. لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا شیء نہیں. تعالی عن عقول العاقلین، علیم عالم حکم رشید، علیم عالم حکم رشید، مجسر معضلات السائلین، ساری دنیا کے انسانوں کے مسائل حل کرنے والا، حاجات پوری کرنے والا. دیتے ہوئے تھکتا نہیں، سنتے ہوئے گھبراتا نہیں، دیتے ہوئے تھکتا نہیں، دیتے ہوئے خزانے نہیں کم پڑتے. سرائکی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، ہندی سندھی میں مانگو، بروہی بلوچی میں مانگو، انگریزی فرانسیسی ترکی میں مانگو، ساری زبانوں میں مانگو. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مصیبت ہے، وہ صرف عربی بولو بھائی، صرف عربی بولو. وہ یہ نہیں کہے گا صرف عربی بولو، کہے گا بولو. سر یہ نہیں کہے گا کہ ایک ایک بولو، اکٹھے بولو. ایک ماں کے صرف دو بیٹے نہ چار نہ دو، دونوں کٹھے بولنے لگے، دونوں کٹھے تو دونوں کو لپڑ مارے گی. لو دھان تجھے چپ تک رہو، ایک تک بول دو نہیں. اور اللہ کہتا ہے سارے بولو، کٹھے بولو، پنجابی، اردو، ہندی، سندھی، فارسی، بلوچی، بروہی، انگریزی، کٹھے بولو. میں تمہارا وہ رب ہوں، تم سب کی الگ الگ سنوں گا. میں تمہارا وہ رب ہوں، تم سب کا چاہ تمہیں دے دوں، میرے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. ذالکم اللہ ربکم الحق فما لا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. ارے میرے بندو، یہ ہے تمہارا سچا رب، اسے چھوڑ کے کس کے پاس جا رہے ہو؟ تو یہ ہمارے نبی کی پہلی تعلیم ہے، ہم اس کی دعوت دے رہے ہیں. بھائیو کلمہ سیکھ لو، کلمہ سیکھ لو. کوئی ہم اپنا سبق نہیں سنا رہے کہ تبلیغی جماعت کا یہ نظریہ ہے، اس نظریے پر تم بھی آ جاؤ، نہیں تو آ کے ہم سے مناظرہ کر لو. ہیں ہم مناظرہ کرنے نہیں ہے، ہم محنت کرنے ہیں، محنت. پھر بات یہ ہے کہ میں اگر بات کہوں اپنی تو پھر آپ اعتراض، میں تو قرآن سے باہر جا ہی نہیں رہا. یہ اللہ کی حدیث، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے قرآن. تو ہم نے اللہ کو پہچانا اللہ کے رسول کی برکت سے. تو اللہ کا نبی نے کہا وہی ایک ہے، اسی سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا. وہی ایک ہے جس کے سامنے جھکنا. لہذا اس نے ہمیں نماز سکھائی کہ اللہ سے مانگنا ہے نماز میں آ جاؤ، سجدے میں پڑ جاؤ، رو رو کے اس سے مانگو، اسی کو پکارو، اسی کو مانگو، اسی سے سوال کرو. اسے سوال کرو تو وہ خوش ہوگا. دیکھو تجربے کی بات ہے، جس سے جان چھڑانی ہو، جس سے جان چھڑانی ہو، اس سے آپ قرضہ مانگنا شروع کر دیں، وہ آپ کی گلی چھوڑ جائے گا. جسے جان چھڑانی ہو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دیں، وہ آپ کا راہ چھوڑ جائے گا. اور اللہ سے یاری لگانی ہو تو اس سے سوال کرنا شروع کر دیں، وہ رحمت کے دروازے کھول دے گا. تو بھائیو بھی اس مکان بھی اس کا کوئی، گھر بھی اس کا کوئی، جو ہے تو اس کی کوئی، رنگ اس کا کوئی، تھکتا وہ نہیں، اونگتا وہ نہیں، سوتا وہ نہیں، گھبراتا وہ نہیں. کرم اس کا غالب، رحم اس کا غالب، غصہ اس کا مغلوب. جو معاف کرنے کے لیے روزانہ انتظار کرتا ہے، دن میں بھی، رات میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، میرے بندو میرے بن جاؤ، میرے بن جاؤ. تو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ پکا کرو، محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا سر میں پہلے بتا چکا ہوں. تو آپ ہمیں عبادت دے کر گئے، نماز پڑھو، پورے نور پور میں بے نمازی نہ رہے، نماز پڑھو، کسی کے پاس نہ جاؤ، ضرورت پڑے مسلح بچھا کے اللہ سے مانگو. پھر دیکھو اللہ کیسے دروازے وہ کھول کے دکھا دے گا. اللہ کو منانا سیکھ لیں، دروازے وہ کھول کے دکھائے گا. اس لیے بھائی ہر مسلمان نماز پہ محنت کرے. کیسی پڑھے؟ جیسے اس کے علماء بتائیں. ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، کیسی پڑھتے ہیں؟ ہم خود اپنے ایک طریقے سے پڑھتے ہیں، اس طریقے کی دعوت نہیں دے رہے. جیسے آپ کے علماء بتائیں ویسے پڑھیں. پڑھو تو صحیح. جب تک نماز زندہ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی. میں بتاؤں، اگر یہ سارے صحرائی لوگ نمازی بن جائیں، اللہ کی قسم بر وقت بادشاہ ہوں، بر وقت جو بھی مصلی بچھا کے مانگے گا نا اللہ چھما چھم، صرف آپ اس تھل میں بے نمازی کوئی نہ رہنے دیں. اور ہمارا طریقہ محنت کا ہے، ڈنڈے کا نہیں، محنت کا ہے. ڈنڈے کا طریقہ ناکام ہے. ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے ہم سب کو سیدھا کر دیں گے، یہ ایسے ہی احمقانہ خیالات ہیں. سیدھا اللہ کرتا ہے، یاد رکھنا. اس لیے میں نے کہا یہ احمقانہ خیال ہے. ممکن ہے بعض بھائیوں کی کوئی بات نامناسب لگی ہو، لیکن اس کی میں وضاحت کر دوں، سیدھا صرف اللہ کرتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ کے سیدھا کرنے کے کچھ اسباب ہیں، اللہ کے ہدایت دینے کے کچھ اسباب ہیں، درخت کو پھل لگانے کے اللہ کے کچھ اسباب ہیں. وہ اسباب اختیار نہیں کرو گے، ابھی چھولے کاشت کر لو اور پھر مسلح بچھا دو، اللہ دے چھولا دے چھولا دے چھولا. اللہ کو قدرت تو ہے پر دے گا نہیں، کیوں کہ آپ نے اس کے اسباب کو توڑا ہے. تو اللہ کے سیدھا کرنے کے اسباب ہیں، وہ اسباب اختیار نہیں ہوں گے تو نہیں ہو سکتا. میں جب لاہور پڑھتا تھا اسکول میں، سنٹو ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا، تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ آیا طالب حسین، ان کا نام تھا، بہت نیک ہمارے استاد تھے. مطلب اب ان کی قدر آتی اس وقت تو ان کو ہمارا ان کا ہیڈ کتے کا لہر آئی، تو اس لیے کہ وہ ہمیں نیکی کا حکم کرتے، وہ اس کا ہمیں طریقہ نہیں آتا تھا. وہ اس میں ڈنڈا چلاتے تھے اور ڈنڈا سے ہم ڈنڈا برداشت نہیں ہوتا تھا. تھے بڑے نیک طالب حسین، مجھے آج تک ان کا نام نہیں بھولا. تو اسٹوڈنٹ بھی تھے، تو انہوں نے نماز لازمی کر دی، جو نہیں پڑھتا تھا اس کو ٹھکائی. تو اب لڑکوں کی نہ تربیت نہ انہیں پتا نماز کیا ہے، لیکن ان کی شرما شرمی میں، چونکہ وہ خود بھی تشریف لاتے تھے، تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، تو میں نماز میں شریک تھا. تو مرید کے کا ایک ذمہ دار کا لڑکا تھا، وہ میرے ساتھ آ کے نماز میں شریک ہوا. تو اس نے نیت ماندی، چار رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. جو اسلام ڈنڈے سے آتا ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا ڈنڈے سے نہیں، پاؤں پکڑ کے محنت کر کے لوگوں کو نماز پہ لے آؤں کہ بھائی اللہ کے واسطے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس سے اونچا کوئی عمل ہوتا تو معراج میں اللہ اپنے نبی کو دیتا. معراج کا تحفہ نماز ہے، معراج کا تحفہ نماز ہے. اس لیے یہ تیسری بات ہم کہتے ہیں توحید و رسالت کے بعد، بھائی نماز پڑھو. چوتھی بات ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائیو اپنے اخلاق اتنے بلند کرو کہ محبت سے رہنا آ جائے، اختلاف کے باوجود محبتیں باقی رہیں، اتنے اخلاق پیدا کر لیں. ہماری شکلیں مختلف ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے مزاج بھی ایسے مختلف ہیں، ایسی ہماری رائے بھی مختلف ہے، ایسے ہمارا علم کی سطح بھی مختلف ہے، تو سب ایک چیز پہ کیسے اکٹھے ہو سکتے، ناممکن ہے. اختلاف کے باوجود بھی محبتوں سے رہنا سیکھنا ہے، سیکھنا ہے. اب وکیلوں سے کیوں نہیں سبق لیتے؟ مطلب ایک طرف ایک وکیل ایک آدمی کو پھانسی چڑھانے کے دلائل دے رہا ہے، دوسری طرف دوسرا وکیل اس کو پھانسی سے نکالنے کے دلائل دے رہا ہے. دونوں طرف کتنا تضاد ہے، زندگی اور موت. ایک طرف موت کا دائی ہے، ایک طرف اس کو بچانے کا دائی، اور دونوں زبردست دلیلیں دے رہے اور دونوں گرما گرم بحث کر رہے، اور ایسا لگے گا جیسے ایک دوسرے کو ابھی کچا کچا پا جائیں گے. لیکن جو ہی عدالت سے باہر نکلے، وہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں، ہنس رہے، کھیل رہے، روٹی کھا رہے، اور ابھی کیا ہوا. میں یوں کہوں یہ وکیلوں سے سیکھ لیں کہ محبت سے کیسے رہا جاتا ہے. ایک مخصوص چیز میں دائیں بائیں وہ بھی خوب لڑتے ہیں، لیکن اچھی چیز تو جہاں سے ملے لے لی جائے. تو یہاں تیسری چیز کی یہ دعویٰ دے رہے ہیں کہ اس امت سے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن کیا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سلام کلام بھی چھوڑ جاؤ، راستے بدل جاؤ اور نفرتیں بکھیر دو؟ جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے اس کو ایسا رندا پھیرو کہ اس کو انسانیت سے بھی باہر نکال دو. یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اور اختلاف تو حضور کے موجودگی میں، حضور کے زمانے میں، صحابہ میں ہوا ہے. آپ نے ایک جماعت بھیجی، کہا بھائی بنو قریظہ میں اثر پڑنی ہے، فوراً نکل جاؤ، بنو قریظہ میں اثر پڑنی ہے. کہنے والا رسول، سننے والے صحابہ جیسی پاکیزہ ہستیاں، کوئی درمیان میں راستہ واسطہ نہیں، براہ راست سنا، براہ راست. جماعت چل پڑی راستے میں، کیونکہ آپ نے جب حکم دیا تو پہلے نماز کا وقت تنگ ہو چکا تھا، خندق کی لڑائی سے فارغ ہو کے آئے تھے، تھکے تھکائے، تو ابھی اثر کی نماز باقی تھی، لیٹ ہو رہے تھے. تو جب وہ چلے تو راستے میں نماز کا وقت تنگ ہو گیا، سورج پیلا پڑ گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو. دوسروں نے کہا اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا بنو قریظہ جا کے پڑھو، یہودیوں کا جو محلہ تھا وہاں، مدینے سے باہر رہتے تھے، قلعہ بھی تھا ان کا. دوسروں نے کہا بھائی نماز قضا ہو رہی ہے، پہلوں نے کہا، دوسروں نے کہا بھائی قضا ہونے دو، اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھو. پہلوں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قضا ہی کر دو، آپ کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچو، یہ تھوڑا ہی مطلب تھا کہ قضا کر دو. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ نہیں جانتے، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں پڑھو لہذا ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. انہوں نے کہا بھائی ہم نماز قضا نہیں کر سکتے، ہم یہیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھہر جائیں ہم چلتے ہیں. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ دونوں لاٹھیاں نکال تیری ایسی تیسی، تو میں نے غلط سمجھا تھا اور وہیں لڑائی شروع ہو جاتی، ایک دوسرے کو پھٹڑ کر کے بنو قریظہ سے کون لڑتا، ارے آپس میں لڑ رہے ہو تو کافروں سے کون لڑے گا میرے بھائیو. جب امت کی اپنی صفوں میں اتحاد نہ رہا تو باطل کو ایٹم بم سے تھوڑا مار سکتے ہیں آپ. تو ایک طریقہ تو یہ تھا جو آج کل ہے کہ دونوں میں مناظرہ شروع کر دیتے، وہ اپنی دلیلیں دیتے وہ اپنی دلیلیں دیتے، اخیر ہر مناظر کے اخیر میں گالم گلوچ ہوتی، ہر مناظر کے آخری نتیجے کر تک گالیاں، کیونکہ اتنی تربیت تو ہے نہیں کہ محبت سے اپنے اپنے دلائل پیش کریں. وہ بنڈی لگانا مقصود ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں مقصود ہوتا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اچھا بھائی آپ جائیں آپ اپنی رائے پہ عمل کریں، ہم اپنی رائے پہ عمل کریں گے. انہوں نے وہاں نماز پڑھی، انہوں نے وہاں پڑھی، وہ قضا ہو گئی، سورج چھپ گیا. تو انہوں نے پہلے عصر قضا پڑھی، پھر مغرب ادا پڑھی، پیچھے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اگلے دن صبح. تو دونوں فریقین نے اپنا مقدمہ پیش کیا. اب ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں حق تو ایک ہوگا نا، یہ سچے تو یہ جھوٹے اور اگر یہ سچے تو یہ جھوٹے. اور اس واقعے سے میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ دو مختلف سمتوں میں بھی حق ہو سکتا ہے، دونوں ہی حق ہوں، دونوں ہی حق ہوں. یا رسول اللہ ہم سچے کہ یہ سچے، ہم نے ٹھیک کیا انہوں نے ٹھیک کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی. نبی کی خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا، تم دونوں نے ٹھیک کیا، تم دونوں نے صحیح کیا. معلوم ہوا کہ بالکل دو مختلف عمل کر کے بھی دونوں فریق حق پہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو ذرا سینے کھلا رکھیں، محبتیں پیدا کریں. ان نفرتوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے تباہی اور بربادی کی. تو اتنا تعصب ہو جاتا ہے اپنی رائے پر، اپنی رائے پر. یعنی یہ ہمارے سارے جو مسالک احناف اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب حضرات کا لکھا ہوا ہے کہ میری رائے صحیح ہے لیکن ممکن ہے غلط ہو، اور میرے دوسرے بھائی کی رائے صحیح ہو. رائے صحیح ہوں یحتمل الخطا، میری رائے ٹھیک ہے لیکن ممکن ہے خطا ہو، میرے بھائی کی رائے خطا ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو. اور آج کا حال ہے کہ میری رائے ٹھیک ہے، خطا سے پاک ہے، جی میں میتھے بھی وہی آئی ہے، اپنی دلیل اتنی پکی کر لیں، اور دوسرا بالکل غلط ہے، کسی کو فاسق بنا دیا، کسی کو بدعتی بنا دیا، کسی کو مشرک بنا دیا، کسی کو کافر بنا دیا. میرے بھائی ہم عرض کرتے ہیں محبتوں سے رہنا سیکھو، رکھو اختلاف، اختلاف تو رہے گا. اگر اپنے اختلافی مسئلے کو بیان بھی کرنا ہے تو ادب سے اور احترام سے بیان کریں، کسی مسلمان کی عزت سے مت کھیلیں. کرو بیان، ہم خود اپنا ایک مسئلہ رکھتے ہیں لیکن ہم اس کے داعی نہیں ہیں. مسئلہ کی دعوت دینا تو آج سر پھوڑنے والی بات ہے، ہم تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اس سے محبت پیدا ہو جائے، الفتن پیدا ہو جائے، اور اس کا فائدہ اسلام کو پہنچے گا، اور اگر ہم آپس میں ٹکرا گئے تو اس کا فائدہ کافر کو پہنچے گا. میں آج کے حالات سے اللہ کے فضل سے اثر لے کے بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ کچھ وقت کتابوں کے ساتھ گزرا ہے، ایسے نہیں کہ وہ تقریر سیکھ کے مقرر بن گئے. تقریر تو آتی ہوں میں تو تقریر کروں، تقریر ایسے ہوتی ہے وہ تو کوئی شعر سناتا ہے، کوئی پھٹ توڑتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی میں تو آپ سے باتیں کر رہا ہوں. کچھ مسائل ہیں جو آپ سے آپ کے ساتھ افہام و تفہیم سے بات ہو رہی تھی بھائی، کچھ سوچو بھائی، کو ہوش کرو بھائی، ہم نے کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. اور اپنی ضروریات زندگی میں اپنا علم حاصل کریں. پانچویں بات یہ کریں، دعا بے علم نہ رہیں, جاہل بن کے تجارت نہ کریں ورنہ حرام کھائیں گے, سود کھائیں گے, بے علم بن کے زراعت نہ کریں ورنہ حرام کھائیں گے. پوچھو اپنے اپنے علماء سے پوچھو, زراعت میں اللہ کی کیا حکم, تجارت میں اللہ کا کیا حکم, شادی کرو تو پوچھو کہ شریعت شادی میں کیا طریقہ بتاتی, یہ ڈھول ڈمکے کہاں سے آ گئے, یہ مہندیاں اور یہ رنڈیوں کے ناچ گانے یہ کہاں سے آ گئے, کیا یہی میرے نبی کی شریعت ہے, اور یہ خوشی جو کرنی ہے وہ بڑا غرق ہو جائے, اسی کا نام خوشی ہے کہ اللہ کے رسول کو تو ناراض کر دیا اور تو اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کائنات کی سب سے مقدس بیٹی فاطمہ ہے, اس کی ڈولی سنم کیسے گئی تھی, مسجد میں نکاح ہوا, جب نکاح ہوا تھا تو حضرت علی کا ذاتی مکان کوئی نہیں تھا, ہمارے یہاں پوچھتے ہیں جداد کی تم سب کتنی کنا رہے سن, نہیں یہ نہیں پوچھتے کوئی انسان ہے کون ہے, یہ پوچھتے زمین کتنی ہے, کاروبار کیا ہے, اب چاہے وہ کھوتا ہی کیا نہ دے ہوتے ہوتی ہوتی سنگا رشتہ لاب گیا بڑے پیسے والا, کوئی پیسے سے بھی زندگی گزارتا ہے, زندگی تو اخلاق کے ساتھ گزرتی ہے, کردار سے زندگی گزرتی ہے نا, کیا پیسوں کے ساتھ, یہ ہمارے دماغ کے بعد کہتے ہیں میں اسے بتا رہا ہوں, کسی ایک طبقے پہ تنقید نہیں ہے, میرے اوپر بھی تنقید, کیونکہ ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم سب نے انسانوں کو تولا ہے پیسے پر, نہ کہ ان کی شرافت پر. مسجد میں نکاح ہوا, دو مہینے بعد رخصتی کا حضرت علی نے تقاضا کیا, یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے, کہنے کا اچھا کر دیتے ہیں, آپ گھر تشریف لائے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی تھی, مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے, لہٰذا میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے گھر کی بیٹیاں کام کرتی ہیں, تو ادھر میں تو ام ایمن آ گئی, ام ایمن آپ کی والدہ کی باندھی ہیں, تو آپ نے فرمایا ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ اور اسے کہنا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا, میرا دونوں انتظار کریں, نہ کپڑے بدلے, نہ باجا, نہ گاجا, نہ توا, نہ پرات, نہ میلا, نہ ٹھیلا, نہ مراسی, نہ بھانڈ, نہ ڈھول, نہ ڈھمکے, یہ جنت کی خاتون, جنت کی عورتوں کی سردار, دو جہان کے سردار کا جگر گوشا, سب سے پیاری بیٹی, اس کی بارات کیسے جا رہی کہ ام ایمن لے کے چل رہی ہے ساتھ, پیدل چل رہی, کپڑے بھی نہیں بدلے, دستک دی, حضرت علی نکلے, وہ ہاں کیا ہوا, کہا اپنی امانت سنبھال لو, رخصتی ہو گئی, کہا عشاء پڑھ کے حضور تشریف لائیں, عشاء کے بعد آپ آئے, اپنے پانی میں پہلے میں پانی دیا, اس پہ دم کیا, پھر انگلیوں سے تر کر دونوں کے سینے پہ چھڑکا, پھر دونوں کی کمر پہ چھڑکا, کر جاؤ اللہ برکت. تو شادی کیسے کرنی ہے یہ بھی علماء سے پوچھیں, تجارت کیسے کرنی ہے یہ بھی علماء سے پوچھیں, اور اپنے دین میں اللہ کی رضا کا جذبہ ہو اور کوئی جذبہ نہ ہو, یہ ہیں چند باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے, ان میں کون سی بات ہے جو آپ کے مزاج سے خلاف ہے, صرف تبلیغی جماعت کا فرض اور آپ کا فرض کوئی نہیں, اور آخری بات کیا کہہ رہے ہیں کہ انہی باتوں کی آواز لگاؤ, صدا لگاؤ, ڈاکیے بن کر, سفیر بن کر, اس ذمہ داری کے ساتھ کہ میرا نبی آخری نبی ہے, اس کے پاس کوئی نبی نہیں, لہذا اس کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا میرے ذمہ ہے. تو تبلیغی جماعت کا کام اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اس کے کہ یہ تبلیغ والے ایک جماعت ہیں, اگر جماعت ہوتی تو یہ ہندوستان میں ختم ہو جاتی, تبلیغ کے کام کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے اور عقیدہ ختم نبوت پر ہے, کہ کلمہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے بن کے چلیں, اس کے طریقوں پر, اس کے نبی کے طریقوں پر, جس کو ذرا سا میں نے زیادہ تفصیل سے بتا دیا, ہر چیز کو مختصر کرتے ہوئے ذرا تفصیل ہوگی, اوروں کے ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی کا حکم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد دہانی کراؤ, پھر ہم سب مل کر پوری دنیا کے کافروں کو اسلام کی دعوت دیں, یہ ہمیں ہمارے نبی کا حکم ہے, ان کے آخری نبی ہونے کی تو ہے, ختم نبوت کی وجہ سے کوئی نبی اس کے بعد نہیں, اس کا پیغام آگے پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. اس عظیم الشان کام کی برکت سے اس امت کو اللہ نے ساری امتوں کا سردار بنایا ہے اور سارے عالم کے انسانوں کا رہبر اور ہادی بنایا ہے, جیسے ہمارا نبی سارے عالم کا رہبر اور ہادی ہے, آپ کے بعد ہم پوری دنیا کے انسانوں کو آپ کی نیابت میں راستہ بتانے والے ہیں. تو بھائیو اپنا مقام پہچانیں, آپ تو صحرائی، ہمارا نبی بھی صحرائی، ہمارے نبی کے صحابہ بھی سب صحرائی لوگ تھے۔ صحرائی انسان میں اخلاق گہرے ہوتے ہیں، سینے وسیع ہوتے ہیں، ہمتیں جوان ہوتی ہیں، صحتیں مضبوط ہوتی ہیں، گرمی سردی سہنے کے عادی ہوتے ہیں، تھوڑی چیزوں میں گزارا کرنا جانتے ہیں۔ تبلیغ کے کام کے لیے یہ ساری صفات اشد ضروری ہیں۔ تبلیغ کا کام مال والے اتنا نہیں کر سکتے جتنا یہ صحرائی لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جفا کشی ہے، محنت و مشقت ہے۔ جو جتنا عادی ہوتا ہے اتنا آسانی سے اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ تو صحابہ چونکہ صحرائی لوگ سے عادی تھے، سینکڑوں میل سفر کرتے چلے جاتے تھے اور تھکتے نہیں تھے، سارا سارا دن لڑتے تھے اور تھکتے نہیں تھے، ساری ساری رات لڑتے تھے اور تھکتے نہیں تھے۔ کچھ ایمان کا جذبہ تھا، کچھ جسم کی طاقت تھی۔ عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافیہ کی لڑائی میں جو زخمی ہو کے گھوڑے سے گر گئے، تو ایک ایرانی قریب سے گزرا گھوڑے پر سوار، اسی زخمی حالت میں اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی، اس نے پورا زور لگایا اور گھوڑے نے بھی پورا زور لگایا، پر وہ اپنی دم نہیں چھوڑا سکا، ایسی اللہ نے ان کو طاقت دی تھی۔ آخر وہ ایرانی گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا، تو انہوں نے اس کے دم سے پکڑ کے پیچھے کھینچا اور پھر اٹھ کے سوار کو اس پر چڑھ کے پھر لڑائی شروع کر دی۔ تو دین محنت کا کام ہے، تن آسانی کا کام نہیں۔ تو اللہ نے آپ کو فطری فضا ایسی دی ہے کہ جسموں میں مشقت ہے، اس کو اللہ کے کلمے کے لیے بھائیو استعمال کر لو، تاکہ کل سرخ روح ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو۔ کہ جب یہ امت جنت میں جائے گی، پاک نے فرمایا سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جنت میں پہنچیں گے، اور میں جب جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب جنت کے در پر آئے گا تو آٹھوں در کہیں گے ادھر آئیں ادھر آئیں۔ سلمان فارسی نے پوچھا یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ پھر آپ نے فرمایا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا، میں سمجھا یہ میرا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، کہا گیا قریشی کا، میں سمجھا میرا۔ میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ذرا اپنے قریب کیا، کہا اے علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک مددگار، مددگار ترجمہ صحیح نہیں ہماری کا، جیسے جب بڑے لوگ چلتے ہیں تو ساتھ ایک آدمی ویسے چلتا ہے، تو اس کو حواری کیا کہیں، مصاحب کہہ لیں، ساتھ چلنے والا کہہ رہے ہیں۔ تو ہر نبی کا ایک ہوگا میرے دو ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ پھر آپ نے ہمیں تو شوق ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، پر آپ کے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا شوق جنت کو ہے۔ آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جنت اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ مجھے علی عطا فرما، مجھے سلمان عطا فرما، مجھے ابو ذر عطا فرما۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جنت شوق رکھتی، ہمیں جنت کا شوق، جنت کو ان کا شوق۔ تو یہ امت سب سے پہلے میرے بھائیوں اللہ کے اس گھر میں پہنچے گی۔ ایک بدو آیا، کہنے کا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے، آپ لوگوں کو تو صحرا بڑا اچھا لگتا ہے نا، ریت کے ٹبے ہوں ٹیلے ہوں، بیٹھو تو کپڑے خراب نہیں ہوتے، چلو تو کپڑے خراب نہیں ہوتے، پاک فضا صاف ہوا۔ تو وہ بدو ایک دم، ہمیں شیخ زید بن سلطان نہیں ہے کوئی امارات کا بادشاہ، اس کے بیٹے سے ہم ملنے گئے دعوت دینے، تو اس نے اتنا بڑا محل تھا، اس نے محل میں بھی خیمہ لگا کے ریت اور پتھر ڈالے ہوئے تھے، صحرا بنایا ہوا تھا۔ تو وہ ان کو صحرا سے محبت ہے، ان کا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے، یا آپ کی زبان میں کہوں یا رسول اللہ جنت میں تھل ہے، ہاں تھل ہے پر ریت کا نہیں، مشک اور یاقوت کا تھل ہے۔ اور کوئی آپ میں سوچتا تو یہ بھی پوچھتا یا رسول اللہ جنت ہے چھولا بھی ہے کہ نہیں، آپ کہتے چھولا تو ہے پر وہ یاقوت اور زمرد کا چھولا ہے۔ چونکہ وہاں چلے ایک اور بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے، آپ نے کہا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اس کی جو ٹہنی ہے زمرد کی، پتے زمرد کے، اور شمروخ، شمروخ کہتے ہیں وہ پتلی پتلی ڈالیاں جن کے اوپر ایسے کھجور لگتی ہیں، تب وہ شمروخ، اور ارجون کہتے ہیں وہ ٹیڑھا ٹیڑھی لکڑی جس کے اوپر وہ پورا گچھا لٹکتا ہے۔ تو آپ نے کہا نیچے تو ہوگا سونے کا تنا اور اس کی ٹہنیاں اور اس کے پتے اور اس کی وہ ٹیڑھی لکڑی اور اس کی وہ شاخیں، یہ ساری کی ساری سبز زمرد کی ہوں گی، اور اس کے جو پتے ہیں ان میں سے جنت والوں کے لیے بڑے خوبصورت جوڑے گریں گے. یہ تو درخت کا حال ہے. پھل کتنا بڑا ہوگا؟ 12 ہاتھ لمبی ایک کھجور ہوگی جی بھائی. 12 ہاتھ گٹھلی کوئی نہیں ہوگی بغیر گٹھلی. 12 ہاتھ لمبی ایک کھجور ہوگی. اور آپ کتنے ہوں گے؟ آپ کا قد ہوگا 60 ہاتھ 130 فٹ کے قریب. 60 ہاتھ قد ہوگا. اچھا آپ غور فرمائیں، جب اللہ نے کھجور 12 ہاتھ لمبی بنائی ہے تو یہ تربوز کتنا بڑا اللہ نے جنت میں بنایا ہوگا، اور یہ کیلا کتنا بڑا ہوگا؟ ہم سوچ نہیں سکتے اس کے نظام کو اور اس کے ترتیب زندگی جو اس نے بنائی ہے. پھر ایک اور بدو بولا، یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے. یاقوت کی طرح چمکتا ہوا، نہ پیشاب نہ لید، تجھے لے کے اڑے گا جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. پھر ایک اور بدو بولا، یا رسول اللہ جنت میں کوئی گھوڑا ہے؟ آپ نے کہا گھوڑا بھی ہے جو یاقوتی ہے، سبز زمرد کے اس کے پر ہیں، جہاں تیری نظر پڑے گی وہاں اس کی ٹاپ پڑے گی. پھر آپ خود فرمانے لگے ایک مجلس میں، جنت میں ایک وادی ہے جو سبز زمرد سے ڈھکی ہوئی ہے، اس میں جنت کی خوبصورت حوریں رہتی ہیں. وہ ان کا ایک کام ہے کہ جنتیوں کو جب قرآن کا شوق ہوگا تو اس سے ان سے قرآن سنا کریں گے. جب وہ قرآن سنائیں گی تو جنت والوں کو ساری جنت بھول جائے گی. پیچھے ایک تھل والا بیٹھا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہیکتا بچو لے دے میں آپ زمجنی واحدتا منہن. یا اللہ ایک تھے تم، ایک تو لے کے دے یا رسول اللہ، ایک تو لے دے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو میری مان جائے تو تجھے 72 لے کے دوں گا ان میں سے. کہنے لگا پھر تو میں ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کر پاتا. کبھی آپ خود بتاتے، کبھی صحابہ پوچھتے، تو یہ وہ گھر ہے پھر جانے اس امت کو سب سے پہلے عزت کے ساتھ اور شان کے ساتھ پہنچایا جائے گا. باقی امتیں لائن میں کھڑی ہوں گی اور یہ امت سب سے آگے جا رہی ہوگی. پھر اور سنو، ایک صاحب نے ایک بدو نے، یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے؟ موسیقی دنیا میں حرام ہے، حرام. جس قوم کی آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ ترقی پر ہے یا تنزل پر ہے، کسی قوم کو دیکھنا ہو کہ یہ ترقی پر ہے یا تنزل پر ہے، تو دیکھیں اس قوم میں موسیقی کتنی ہے. اگر موسیقی پھیلی ہوئی ہے تو یہ قوم ہلاکت کے کنارے پر ہے، تنزل پر ہے. جنت میں خود سنائے گا اور پہلے اعلان کرے گا وہ کہاں ہے جو نور پور تھل میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے. وہ کہاں ہے؟ رنڈیوں کے سننے والوں کو جنت کی ہوروں کے گانے سے محروم کیا جائے گا. وہ کہاں ہیں جن کے کان ان گندی آوازوں سے پاک رہے؟ تو ایک درخت ہے جس کا نام ہے فیض. وہ کیا فیض پہنچائے گا؟ وہ ہلے گا، پتے اور ٹہنیاں ٹکرائیں گے، اس سے تو ساز ہوگا، ساز. یہ سر ہوگا ساز، دھن، ایک دھن. یہ ایسی دھن ہوگی کہ اس کو سن کر ہی جنتی مست ہو جائیں گے. پھر جنت کی حوریں اکٹھی ہو کر مل کر گائیں گی. حور کی آواز، درخت کا ساز، ایک ایسا سما ہوگا کہ اپنا آپ بھی لوگ بھول جائیں گے. سمجھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنیں؟ کہنے کے کہاں سنا، کوئی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اچھا، اس سے بھی کوئی اچھا ہے؟ کہنے کے ہاں، اے میرے نبی داؤد آ جا، تو ممبر پہ بیٹھ، تو سنا. ساز جنت کا، آواز داؤد علیہ السلام کی، وہ آواز جو دنیا میں ایسی تھی کہ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. جب یہ اللہ کی تعریف کا نغمہ گائیں گے نا تو جنت بھی ہلنے لگ جائے گی. اللہ فرمائیں گے ایسا سنا؟ کہنے کہ نہیں. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آ جا تو سنا. لحن محمدی، ساز جنت، آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا منظر ہوگا، کیا دیوانے ہیں جو ان رنڈیوں کے گانوں کے پیچھے ایسی خوبصورت آواز سے محروم ہو جائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ جنت میں جا کے بھی یہ ڈورے ہو جائیں گے. ایسا ڈورا نہیں ہوتا، وہ بات اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. ایسے اللہ ان کو اپنے نغموں سے محروم کر دے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گئے. پھر اللہ فرمائے گا بولو ایسا کبھی سنا؟ کہنے کے نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اچھا، اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہنے کے ہاں، تمہارا رب ہے رب. آنکھوں کو بھرو میرے دیدار سے، کانوں کو بھرو میری آواز سے، اور پردے رکھ جائیں گے.
از لذت دیدارش خسرون چه تما گفتن سر دادن و جان دادن ندیدار و خیاره. امیر خسرو فرما رہے ہیں ابھی تو محبوب کو دیکھا ہی نہیں اور جان بھی دے دی اور سر بھی کٹا دیا، جب محبوب کو دیکھیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ وہ رب جس کے لیے سر سولیوں پہ لٹک گئے، جس کی خاطر معصوم تیر پار ہو گئے، جس کی خاطر گھوڑے کی ٹاپوں سے جسم رندوا دیے، بوٹیاں بوٹیاں زمین پہ بکھروا دی، آگ میں جل گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، شیروں کے سامنے گر گئے، لیکن اس کو بن دیکھے اتنی قربانیاں دے گئے، جب اس اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کیا سنائے گا؟ اللہ قرآن سنائے گا، قرآن. اور ایک ضعیف حدیث ہے جو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، اکثر نہیں کہتا ہوں. قرآن سنانا تو پکی بات ہے، لیکن سورت کون؟ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ قرآن کی واحد سورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور یہ قرآن کی واحد سورت ہے جب یہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتہ اس کے ساتھ اترا اتارنے کے لیے جبریل کے ساتھ. اچھا یہ مجلس کتنی لمبی ہوگی کہ اپنا آپ کیا بھولنا، وہاں تو کیا سما ہوگا، میں الفاظ کہاں سے لاؤں، میں کیا دنیا کا کوئی بھی ہو اس منظر کو نہیں بیان کر سکتا. اللہ تعالیٰ آخر کہے گا اچھا جاؤ اب واپس جاؤ، کہیں گے نہیں یا اللہ ہم واپس نہیں جاتے، بس تجھے دیکھتے رہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں. کہیں گے نہیں نہیں جاؤ جاؤ واپس جاؤ. کیا ہوا؟ کہ تمہاری حوریں اداس ہو گئی ہیں، کہتی ہیں پورا نہیں بیڑی بورڈ سانو اپنا سکھا، ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو چاہیے. کہیں نہیں جاؤ اگلے جمعے آ جانا، وہ اداس ہو گئی ہیں. تو وہ حوروں کی وجہ سے واپس جانا پڑے گا، لیکن آٹھویں دن کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا اور اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے. اور جو جنت الفردوس والے ہیں وہ صبح بھی اپنے رب کا دیدار کریں گے، شام کو بھی اپنے رب کا دیدار کریں گے. میرے بھائیو یہ امت اللہ کے محبوب کی امت ہے، اور اللہ کے محبوب نے کہا جو میرے پیچھے چلے گا وہ ہے اللہ کا محبوب اور وہ ہے کامیاب. اور اللہ کے محبوب نے 23 سال تبلیغ کے علاوہ اور کیا کام کیا؟ کوئی ثابت تو کرے کہ تبلیغ کے علاوہ آپ نے کچھ کام کیا ہو. جہاد کیا تو وہ بھی دعوت ہی ہے، قتال کیا وہ بھی دعوت ہی کا حصہ ہے، پڑھنا سکھایا ہے وہ بھی دعوت ہی کا حصہ ہے. یعنی تبلیغ نور کو سلوالو سنو. اے بھائیو خود اللہ نے بھی اپنے نبی سے فرمایا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اے میرے نبی ان سے کہہ دے. تو گویا قرآن اب یوں کہہ رہا ہے اے نور کو سلوالو سنو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کہو یہ ہے میرے نبی کا راستہ. کیا؟ ادعو الى الله، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ بصیرت، بصیرت کے ساتھ، صرف میں نہیں انا، میں ومن اتبعنی، یہ جو نور پور سل والے ہیں نا یہ بھی میرے کام میں شریک ہیں، جو میرا اتباع کرتا ہے وہ بھی میرے کام کا شریک ہے، اور اس کے بھی ذمہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. میری بات ختم لائی، اب آپ کی بات شروع. ساری بات کا خلاصہ میں پھر صرف چند لفظوں میں دوہرا دوں کہ ہم کرنے والے ہیں، ہمارے ذمے ہے اللہ اس کی ایمان کے چلنا، ہم رسالت والے ہیں، ہمارے ذمے ہے اس کے طریقوں پہ چلنا. اس کے طریقوں میں نے چند اہم باتیں بتا دیں، عبادات، معاملات، اخلاقیات، محبت سے رہنا. ایک بات رہ گئی، جس کو اللہ نے پیسہ دیا اس کی زکات دے، جس کو فصلیں دی ہیں اس کا عشر ادا کریں، 20واں حصہ نہری زمینوں پر ہے، 10واں حصہ بارانی زمینوں پر ہے، وہ 10واں حصہ آپ کا نہیں. 10 بوریاں ہیں تو ایک غریب کی 9 آپ کی، 100 بوریاں ہیں تو 10 غریب کی 90 آپ کی. یہ 90 میں ایسی برکت ہوگی اگر یہ سارا تھل اشر ادا کرے تو اللہ ان کو موقع کی بارشیں دے، موقع کی فصلیں دے، بے بہا ان کی برکت دے دے. ایک یہ کام ساتھ کرنا ہے، غریبوں کو تلاش کر کر کے ان کا یا چھولے پہنچاؤ یا بیچ کے اس کی رقم دو، دونوں ٹھیک. پیسہ ہے تو اس کی زکات ادا کریں،
اور بھائی ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں اس کا پیغام اوروں تک پہنچانا. اور دیکھو بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ جب تک یہ نام نہ لکھے جائیں آپ سارے بھائی تشریف رکھیں. اور ایک بات میری طرف سے گزارش ہے، میں انسان ہوں، میں آپ کے سامنے کوئی تقریباً 2.25 گھنٹے بولا ہوں اور ہم کوئی تقریر تیار کر کے تو بیٹھتے نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سفر سے آ رہے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں، اثر پڑی، آپ کے یہاں پہنچے، چائے کا ایک کپ پیا، یہاں آ کے بیٹھ گئے. تو لہٰذا میں انسان اور انسان کی بات میں خطا ضرور ہوتی ہے، کچھ جان بوجھ کے ہو جاتی ہے، کچھ خطان ہو جاتی ہے، کچھ بے اختیار ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا اور کہہ جاتا ہے. اور اگر میں 100% تیاری کر کے بیٹھوں تو بھی اللہ کی قسم میرا کام خطا، میری بات خطا سے پاک نہیں ہو سکتی. خطا سے پاک بات تو اللہ کے نبی کی ہے، بس ہم تو خطا کے پتلے ہیں. تو میرے بھائیو ممکن ہے کوئی بات میں کہنا کچھ اور چاہوں اور نکل کچھ اور گیا، مجھے پتا بھی نہیں، لیکن ٹیپ میں تو آ گیا نا، ٹیپ کو کیا پتا کہ میں نے غلطی سے کہا ہے. میں نے ایک بات کو سہمن کہہ دیا، ارادہ نہیں تھا، غلطی سے نکل گیا، ٹیپ کو تو نہیں پتا کہ میں نے غلطی سے کہا ہے. یا میں نے ایک بات کو جان بوجھ کے کہہ دیا، غلط کہہ دیا، انسان ہونے کی وجہ سے، خطا کا پتلا ہونے کی وجہ سے. تو یہ سارے امکانیات موجود ہیں. اس سے بھائیوں میں آخر میں آپ سارے بھائیوں سے کوئی ایسا جملہ جس سے آپ کو آپ کی دل آزاری ہو، کوئی ایسی بات جو آپ کے شان کے خلاف ہو، کوئی ایسی تعبیر، لفظ ایک ہو یا جملہ ہو یا مضمون ہو جس میں آپ کو تکلیف ہوئی ہو یا آپ کی شان کے خلاف ہو یا کسی بھی مسلمان کی شان کے کوئی بات خلاف ہوئی ہو، تو میں پہلے اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دیں کہ مجھے اپنی اس بات پہ، اگر وہ بات غلط ہے تو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہی ہے، میں مان رہا ہوں مجھ سے میرے منہ سے غلطی سے نکل گئی. تو بھائیو بہترین مسلمان وہ ہے جو معاف کر دیں، جو معاف کر دیں. اس سے بھائیو آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسا بول، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ جو آپ بھائیوں کے مزاج کے یا آپ کے مرتبے یا منصب کے خلاف ہو، وہ بھائی آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف فرما دیں. مجھے اپنی غلطی پہ کوئی اصرار نہیں ہے، غلطی ہوتی ہے، ہر بیان میں ہوتی. کئی مجھے آپ نے ٹیپ میں کیا کہہ دیا، میں کبھی غلطی سے کہہ دیا، ٹیپ کو سمجھاؤ کہ وہ ساتھ کہے کہ اس نے غلطی سے کہا، اب یہ تو ہو نہیں سکتا. انسان ہے، انسان کے بول میں تو غلطی ہوتی ہے میرے بھائیو، کتنی ہی احتیاط سے بات کیوں نہ کریں پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلی جاتی ہے جو کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی. بعض سننے والے کو بھی غلط فہمی ہوتی، بعض ہم سے غلطی ہو جاتی. اس لیے بھائیو ہم آپس میں اس میں بھی یہ 2.25 گھنٹے کی بات میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ ہی معاف کریں، میں نے کیا معاف کرنا، میں تو آپ کے سر پہ چڑھ کے بات کی ہے، تو آپ ہی معاف کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو آپ بھائی ہماری گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم سب بھائی آج تک جو اس ترتیب کے خلاف چلے اس سے توبہ کریں، چونکہ توبہ سارے پچھلے گناہوں کو دھو دیتی ہے. تو یہ سارا مجمع اپنے گھر کو جانے سے پہلے یہاں سے توبہ کر کے جائیں. کیوں بھائی اس کا کیا خیال ہے؟ توبہ تو آسانی سے ہو سکتی ہے نا، سارے بھائی اللہ کے واسطے توبہ کریں، ہماری توبہ ہمارے پچھلے گناہ دھو دے گی، آئندہ نئی کاپی لگا دے گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا. یہاں کروڑ ہا کروڑ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ اتنے مسلمانوں نے توبہ کر لی. اور یہ خبر آسمانوں میں پہنچے گی اور ابھی پہنچ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ابھی آپ کہیں گے نا دلی دل میں، اللہ میری توبہ، اللہ کی قسم آپ کا، آپ کے باپ کا نام لے کر ابھی اللہ عرش پہ منادی کر دے گا، میرے فلاں بندے نے، فلاں کے بیٹے نے توبہ کی، اے آسمان والوں گواہ رہو میں نے اس کی بخشش کر دی. تو بھائی توبہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ توبہ تو ہم نے سب نے کر لی نا، اب کوئی عبادات میں سستی تو نہیں ہوگی نا، نماز تو نہیں چھوڑیں گے، معاملات میں کسی پر ظلم تو نہیں کریں گے، یہ بھی ظلم ہے، کسی کو جھوٹ بول کے سودا بیچ دینا یہ بھی ظلم ہے، تھپڑ مارنا ہی ظلم نہیں، کسی کو جھوٹ بول کے سودا بیچنا بھی ظلم ہے. ابھی معاملات کو ٹھیک کریں گے، عبادات کو ٹھیک کریں گے، نمازوں کو ٹھیک کریں گے، آپس میں محبت سے رہنا ہے، نفرتوں سے نہ رہیں. یاد رکھنا میرے بھائیو ہم مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اگر ہم نے نفرتوں کو ختم نہ کیا. اس کو سیکھنے کے لیے بھائی 4 مہینے دے دو، چلا دے دو، جتنے مرضی دن دے دو، آپ تو سخی لوگ ہیں، ہم تو صرف سوال کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی، تو یہ مجمع جو جا رہا ہے اگر 5-10 منٹ اور بیٹھ جائے تو دعا میں بھی شرکت ہو جائے گی. جی فرمائیں. دعا سے پہلے آخری گزارش یہ ہے میرے بھائیوں کہ دیکھو یہ آپ کے سامنے کچھ بھائیوں نے وقت دیا, جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. آپ بھائی آئندہ اپنی ترتیب بنا کے اس اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرور نیت فرمائیں, ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھ لیا 2.25 گھنٹے کی بات میں ہم نے جو موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ وہ ہے جو آپ کی بھی ضرورت ہے, میری بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ کوئی میرا موضوع نہیں یا میرا یا جماعت کا نظریہ نہیں, بلکہ یہ تو کلمہ توحید و رسالت و آخرت اور ختم نبوت کے متعلق چیزیں ہیں جن کو سیکھنا عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے.
میں ایسا کروں.
تو دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ نیت کریں کہ ہم یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اپنی ذات سے کم از کم فرض نماز کا زندگی بھر ناغا نہیں ہو, ٹھیک ہے نا؟ اور آج تک جو ہم سے گناہ ہوئے اس سے ہم معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں. ایسی پورے بازار میں کوشش کریں پیار محبت سے جب اذان ہو تو ہر ایک مسجد کی طرف کو چلیں اور دکان کو چھوڑ دیں. کوئی نہیں جاتا تو کم از کم آپ اپنی دکان بند کر کے اوپر ایک لکھوائیں کسی پینٹر سے, خود لکھ لیں وقفہ برائے نماز. تو یہ انشاءاللہ بڑی دعوت ہوگا آپ کا یہ عمل اور لوگوں کے لیے. قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں پڑھ لکھے ہیں تو ایک رکوع ترجمہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہتا ہے, کبھی کبھی اس کو بھی کھول کے دیکھ لیا کریں. کچھ اللہ کے ذکر کے لیے ترتیب بنائیں جس میں تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار, اس کی ایک ایک تصویر تو ضرور پڑھیں, باقی زیادہ کی کوئی حد کوئی نہیں. ایک دو اور نسخے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اچانک ابھی ذہن میں آئے. اکثر میں بیان میں بتایا کرتا ہوں معاشی مسائل کے ہم لوگ آج شکار ہیں. تو ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے, میرا معاشی مسئلہ حل ہو جائے. تو آپ نے اسے ایک ایسا نسخہ بتایا جو آپ سب کر سکتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, ادیم علی الطہارا یوسع علیک رزقک, تو با وضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے گا. اس کو تجربے کی نیت سے مت شروع کریں ورنہ یہ ایمان کی بربادی ہے. نبی کی بات کا تجربہ نہیں کیا جاتا, نبی کی بات کو بلا شک و شبہ مانا جاتا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسوں میں تھے, ان کی بیوی رونے لگی, کہنے لگے کیوں رو کیوں رہے ہو؟ کہ جنگل بیابان ہے, میں بوڑھی ایک بیٹی, تجھے کفن کون دے گا, تجھا جنازہ کون پڑے گا, تجھے قبر میں کون دفن کرے؟ کہنے لگے مت غم کر. کہنے لگے ماں کذب تو ماں کذب تو, نہ میں جھوٹا ہوں نہ مجھے کسی نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے. مجھے میرے حبیب نے ایک بات فرمائی تھی جبکہ میں ایک مجلس میں تھا, میرا نام لیے بغیر کہا تھا کہ اس مجلس میں ایک شخص ہے جو اکیلا رہے گا, اکیلا مرے گا, اکیلا اٹھے گا, اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی. اس مجلس کے سارے لوگ مجھ سے پہلے مر چکے ہیں, میں آخری ہوں, میں جنگل میں مر رہا ہوں, میرا جنازہ پڑھنے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا. بیوی کہنے لگی کہاں سے آئے گا, یہ تو جنگل ہے, نہ تو کوئی راستہ, نہ راہ, نہ رند, نہ واسطہ, کون آئے گا یہاں؟ اللہ کی بندی, اس کا میں ٹھیکیدار نہیں, اس کے بات اللہ کے رسول کی ہے, وہی اس کا ذمہ دار ہے, آئے گا, جا راستے میں بیٹھ انتظار کر. وہ سارا دن گزر گیا کوئی نہیں ہے, اگلے دن گزر گیا کوئی نہیں ہے, تیسرا دن محسوس کیا موت کے آثار واضح ہو چکے ہیں. تو بیٹی کو بلایا کہ بیٹی بکری ذبح کرو, کھانا تیار کرو, میرے مہمان آئیں گے جنازہ پڑھنے, تو میرے جنازے کی وجہ سے تم ان کو روٹی کھلانے میں سستی نہ کرنا. نبی کی بات کے تجربے نہیں کیے جاتے, حق ہے. تو تیسرا دن کیا ہوا, ابو ان کی بہلیاں بیٹھی تھی تو غبار اڑا, تو یہ کھڑی ہو گئی, انہوں نے ایسے کیا, کوئی 20 سوار تیزی سے جا رہے تھے عراق سے مکے کی طرف, تو انہوں نے وہ راستہ لے لیا جو کبھی اس راستے پہ کوئی آتا ہی نہیں, وہ راستہ اللہ کے نبی کی بات سچا ہونے کے لیے ہو رہا ہے غیب سے نظام. تو انہوں نے عورت دیکھی تو ادھر مڑ گئے, کہا تو اس بیابان میں کیا کر رہی؟ کہا ایک اللہ کا بڑا, اللہ کے نبی کا بہت بڑا ساتھی فوت ہو رہا ہے, اس کا جنازہ پڑھ دے نہیں ہو؟ کہنے لگے کون سا؟ انہوں نے کہا ابو ذر. تو سب کی چیخیں نکل گئیں, کہا ہائے ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان. یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھی. سب بھاگے ہوئے پہنچے, دیکھا تو آگے وہ آخری سانسوں میں تھے. تو ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. پھر جب ان کا جنازہ ہو گیا تو دفن کر کے چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے, وہ تو بڑے مشہور تھے اور سب جانتے تھے, چچا کھانا تیار ہے سب کھا لیں. کہیں بیٹا آپ کو ہمارے آنے کی خبر کس نے دی؟ تو ابا نے کہا تھا کہ ضرور آئیں گے مہمان, تو میری موت تو میں مہمان نوازی سے تاخیر نہ کرتا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رونے لگے کہ واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی. تو میں ایک آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں, یہ حکیموں کا نہیں ہے, فلسفیوں کا نہیں, اللہ کا رسول کا ہے. جو بابوزو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. دعا کی قبولیت کا نسخہ بتا رہا ہوں. اے رسول اللہ میری دعائیں قبول ہوں, آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعا سیدھی جائے گی. عزت کا نسخہ بتاؤں. کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مجھے سب سے زیادہ عزت ملے. آپ نے فرمایا اپنی حاجت اللہ کے سوا اور کسی کو نہ بتانا, سب سے زیادہ عزت اللہ تجھے عطا فرمائے گا. تو بھائی یہ باتیں ہماری زندگی میں آ جائیں, اس کی محنت کیا کریں, ٹھیک ہے نا, اور اپنے گھروں میں تعلیم کریں. آپ کے علاقے میں جماعتیں آتی ہیں, یہ دیہات ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ وقت نہیں دیتے تو ان کو اپنے دیہاتوں سے مت نکالیں, مسجدوں سے مت نکالیں. یہ اللہ کے مہمان ہیں. مہمان تو کافر بھی آ جائے تو اسے روٹی کھلانا مسلمان پر واجب ہے. یہ تو مسلمان ہیں. کتنے ہو گئے؟ عام یہ دیہاتوں میں شکایت پہنچتی ہے, جماعت گئے ان کو مسجد سے نکال دیا کہ وہاں بھی آ گئے گستاخ رسول آ گئے. خدا کے بندو خود تو سوچو, ایک آدمی گھر سے نکلا, پیسے خرچ کیے, دھکے کھائے, صحرا میں آیا, یہ تو ہو گیا گستاخ رسول. جس کو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا یہ ہو گیا عاشق رسول. کچھ تو آدمی سوچے. جو پلے سے پیسے خرچ کر کے آپ کو, کبھی ان کی بات تو سن لیا کریں, کوئی تو کوئی ایک بات ایسی ہو جو اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہو, فوراً ان کو جوتے مار کے باہر نکال دو. جو بہت ہی اللہ رسول کی کریں, پیسہ بھی اپنا خرچ کر کے آئیں, پھر آپ ان کو مسجد میں ٹھہرنے نہ دیں. چلو اگر آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تو مہمان نوازی کا حق تو ادا کریں کہ مہمان کا حق ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ کیسا کہاں سے یہ اسلام سیکھا ہے؟ کن جاہلوں نے آپ کو یہ اسلام سکھایا ہے کہ ان کو دھکے دے کے نکال دو؟ ہمارے نبی تو ابو جہل کی تین دفعہ ضیافت کی گھر میں بلا کے, تین دفعہ گھر میں بلا کے روٹی کھلائی کہ اس کو اسلام کی دعوت, تینوں دفعہ اس نے نہیں سنی. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کھانا پکاؤ, بکرے کی دستی پکاؤ, بلاؤ میرے سامنے قریش کے سرداروں. تو قریش کے سردار بلائے گئے, ان میں سے ایک ایک آدمی ایسا جو پورا پورا بکرا کھا جاتا تھا. تو آپ نے صرف ایک دستی پکائی لیکن خود سالن ڈال کے جو دیا, 40 کے 40 کا پیٹ بھر گیا, سالن میں ایک بوٹی کم نہیں ہوئی. تو جب آپ بات شروع کرنے لگے تو ابو جہل نے کہا یہ محمد کا جادو روٹی پہ بھی چل گیا, چلو 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 سب اٹھا کے لے. دوسرے دن پھر آپ نے دعوت کی, اس نے پھر یہی چکر چلایا. تیسرے دن پھر آپ نے دعوت کی تو کھانا کھانے کے بعد یہ شور مچاتا تھا نا, تو آپ نے کھانے کے دوران ہی دعوت دینی شروع کر دی. کہہ رہے قریش کی جماعت میں ساری جہان سے غلط بیانی کر سکتا ہوں, تم سے تو نہیں کر سکتا. سوچو تو صحیح, میں تمہارا ہوں, تم کیوں نہیں مانتے کہ میں اللہ کا رسول؟ تو ہمارا نبی تو کافروں کو گھر بلا کے روٹی کھلا کے اللہ کی بات سمجھائے. اور یہ ایسی نادانی کی حد ہے کہ جو گھر سے روٹی پلے باندھ کے آئے ہیں اور آپ کو اللہ کی بات سنانے آئے ہیں, آپ ان کو مسجد سے نکال لیں کہ وابی آگے گستاخ رسول آ گیا. تو آپ سنت پہ عمل کریں نا, ان کو بٹھائیں, ان کو کھانا کھلائیں, ان کا اکرام کریں, پھر ان کو سمجھاؤ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. نہ یہ کہ اٹھا کے باہر پھینک دو. اور ایسی بازی جہالت ہے ان کا, جی مسجد دھوگو مسجد دھوگو. پکا کافر بھی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے تو مسجد ناپاک نہیں ہوتی. جن کے شیروں پہ داڑیاں ہوں, سر پہ پگڑیاں ہوں, لباس ان کا سنت کا ہو, پوری وجود میں ان کی سنت رسول جھلکتی ہو, کس پاگل نے آپ کو کہا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے؟ یہ گستاخ ہوتے تو ان کی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی, داڑیاں ان کی کٹی ہوتی, چادریں ان کے ٹخنوں سے نیچے زمین پہ جھاڑو دے رہی ہوتی, چال ان کی متکبرانہ ہوتی. گستاخ تو اسی کہتے ہیں جو اس کے طریقوں سے ٹکرائے اور جو اس کے سانچے میں ڈھلتا جائے, وہ تو ہو گیا گستاخ. اور جو کبھی مسجد میں نہیں آیا وہ ہو گیا عاشق رسول. یہ کیا ظلم ہے میرے بھائیوں. یہ ایسے جاہل قسم کے خیالات سے میرے بھائیوں اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں. کچھ بھی نہ ہو تو آپ مہمان نہ آپ گاؤں میں آئے ہوئے مہمان کو روٹی کھلانا تو فرض ہے. ہم لئیے گئے لئیے, وہاں پتہ چلا ایک جماعت بیچاری پیدل چل رہی تھی, جس گاؤں سے گزرے وہ نلکے کی ہتھیاں اتار لیں گے, نہ پانی بھی نہ دیو نہ تسے مارو. یہ اسلام ہے, اسے کا نام اسلام ہے. تو یہ تو بڑے گستاخ تو یہ ہیں اللہ کے رسول کہ جو آئے ہوئے مہمان کو گھر سے نکال دیا, نہ روٹی پوچھی نہ حال پوچھا اور گھر سے نکال دیا. ان سے بڑا گستاخ رسول کون ہوگا, اور ان سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا کہ آپ کے دھکے کھا کے پھر بھی آپ کو دعائیں دیتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بھی آگے گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو بھائیو تھوڑا سا عقل کو بھی استعمال کرنا چاہیے. ایک جگہ ہم گشت کر رہے تھے تو ایک دکاندار سے میں یہ دیکھتے ہیں ہم گشت کرتے ہیں, دیکھو گا نا جماعتیں گشت کرتے ہیں, تو میں اس گشت میں بات کرنے والا تھا. تو ایک دکاندار سے میں نے کہا السلام علیکم, اس نے آگے نہ ہاں نہ ہوں چپ, میں جیسے کسی کافر نے اس کو سلام کر دیا. میں نے کہا بھائی بات تو سنو. کہنے کا میں کون نہیں سننی. میں کہا بھائی کیوں. کہنے کا تیرا ساڈا عقیدہ ہی ہے کہ نہیں, تیری گل کیوں سنی. میں کہا اچھا میرا عقیدہ تو کتنے پڑھیا, میری تیری تو ملاقات ہی آج پہ ہوں. اگر تھی سارے پیروں دے منکر ہو. اچھا اذان ہو گئی تھی. میں کہا چڑھا پیران دے بھائی اذان, تو پیچھے بھی دکان پہ بیٹھے رہو. اگر روٹی کمانا تو فرض ہے. میں کہ نماز اس تو بڑا فرض ہے. آدھا جا میں نے سر نہ کھا. اچھا میں نے اس کے آگے ایسے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا اللہ کا نام ہی گال کا سن لا. اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے, اللہ کا نام میں نے پہ سنا. تو پھر میں نے اس کی داڑھی پکڑی, اللہ دے واسطے میری گال سن. اور اس نے میری داڑھی پکڑ لی, اللہ کا نام میری جان چھاڑ. پھر میں نے اس کے پاؤں پکڑ لی, اللہ کا سن تو صحیح بابا, سن تو صحیح بابا. میں آ کے تو وہ میرے پاؤں پکڑنے کی تو اس کی ضرورت نہیں. تو اس نے میرے ایسے جھٹکا دیا میرے ہاتھوں کو اور اٹھ گیا اور جلدی سے باہر نکل. میں نے کہا آج تینوں میں بھی سنا تھی چھڑنی ہے پانی جو مرضی ہو جائے. تو میں نے اس کو پکڑ لیا پھر زور سے. تو باہر ایک اور دیہاتی کھڑا تھا. تو کہنے لگا سن لا تین کوئی ہیرنا جا سننے دے, تین اللہ کی گل سن. سن تو صحیح آدھے کی. پھر کہنے لگا کیا دے. میں کہا چل مسجد اٹھے نماز پڑھی. تھی جاؤ میں آپ آ جا سکتا. میں کہنے تین لے تو جاؤں. آندہ نہیں میں اپنا ثواب تین کوئی نہیں دینا, میں وکھرا جا سکتا. میں کہا ثواب نہ دینے چھڑنا تین, میں کوئی نہ لے جاؤں. یہ اتنی ہیل و حجت کے بعد اس کو لے کے ہم مسجد میں آئے. آگے بیان بھی میرا تھا. تو جب بیان ہوا تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس نے چار مہینے لکھا. اور پھر آ کر میرے گلے لگا اور مجھ سے معافی مانگ. تو دین کے لیے منت خوشامد کرنا, اگلوں کو قریب کرنا, یہ گستاخی ہے, یہ گستاخ رسول ہے. اور کسی کو بغیر تحقیق کے کافر کہہ دینا اور گستاخ کہہ دینا اور کیا سے کیا بنا دینا, کیا یہ اسلام کی خدمت ہے؟ تو بھائیو آپ کے چونکہ دیہاتوں میں عام طور پر دین کی تعلیم نہیں ہے, اور جو مسجد کے امام ہیں ان بیچاروں کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں ہے. وہ ایک رواجی سے طریقوں پر ہوتے ہیں, جدھر انہوں نے آپ کو چلایا ادھر آپ چل پڑے. بھائیو کچھ خود بھی اپنے آپ کی تحقیق کیا کریں کہ آخر یہ آپ کو کیا کہتے ہیں, کیا مانگتے ہیں. اس سے بھائی پیار و محبت سے ان لوگوں کی بات سنا کریں, ان کے ساتھ چلا کریں. انشاءاللہ آپ کے پورے تھل میں ایک ہدایت کی لہر چلے گی اگر آپ حضرات نے خود بھی نکلیں ان کو بھی نکالیں, اپنے ساتھ جماعتیں بنا کے نکلیں, ان کے ساتھ چلیں, جماعتیں آ جائیں. اگر ان کو کھانا نہیں کھلاتے, ان کی بات نہیں سنتے تو مسجد سے تو نہ نکل. رہنے تو دیں, مسافر لوگ ہیں چلے جائیں گے. کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی؟ کریں گے نا اچھا بھائی دعا کرو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل منا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله یہ جتنا مجمع تیری بارگاہ میں حاضر ہے ہم سب کے سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے, اپنا بنا لے, اپنی محبت دے دے, اپنے محبوب کی محبت دے دے. ہمیں آپس میں بھی محبت نصیب فرما, آپس میں بھی تعلق نصیب فرما, ہمارے اندر سے نفرتوں کو ختم فرما, مطلب پرستی دنیا پرستی کو ختم فرما. یا اللہ یہ جتنا مجمعہ بیٹھا ہے ان سب کو یا اللہ تو ایمانی صفات سے مزین فرما. یا اللہ ان کے دل کی دنیا کو بھی آباد کر دے, ان کی باہر کی دنیا کو بھی آباد کر دے, ان کے صحرا کو سرسبز کر دے, لہلہا دے, ان کو موقع کی بارشیں عطا فرما, موقع کی بارشیں عطا فرما. یا اللہ ان کی فصلوں میں برکت عطا فرما, ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما, ان میں الفت محبتیں پیدا فرما, ان سے راضی ہو جا, انہیں اپنے سے راضی کر لے, ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا, ان کے اہل و عیال کو نیک و صالح بنا. یا اللہ اس پوری تحصیل پر اپنے رحم و کرم کو نازل فرما. یہ بھائی جن دیہاتوں سے آئے ہیں, دور سے آئے ہیں یا قریب سے, یا اللہ ان پر اپنے کرم کو نازل فرما, ان کے دیہاتوں پر, یا اللہ ان کی بستیوں پر, ان کے گھروں پر, یہاں تک کہ ان کی در و دیوار پر بھی اپنے رحم و کرم کو نازل فرما. ان کو بابرکت کر دے, ان کے گھروں کو بابرکت کر دے, ان کی کھیتیوں کو, دیواروں کو, شہروں کو, محلوں کو بابرکت کر دے, ان کے سارے صحرا کو بابرکت کر دے. یا اللہ جیسے تو نے صحرا کو وسعت عطا فرمائی, ان کے سینوں کو وسعت عطا فرما. یا اللہ جیسے تو نے ان کو صحرائی زندگی عطا فرمائی, ایسی تو ان کو یا اللہ پہلی صدی کے صحرائی صحابہ کی صفات بھی عطا فرما. ایمان میں قوت دے, نمازوں میں قوت دے. یا اللہ ان سب سے راضی ہو جا. جن میں بیمار ہیں ان کو صحت دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کروا, دور فرما. یا اللہ جو آپس میں ٹوٹے ہوئے ان کو جوڑ دے, جو روٹے ہوئے ان کو منا دے, جن کی آپس میں بول چال بند ہو گئی ہے ان کی صلح کروا دے, ان کی محبتیں پیدا فرما دے. یا اللہ ایک دوسرے کی محبتیں ان کے دل میں اتار دے, ایک دوسرے کی نفرتیں ان کے دلوں سے ختم فرما دے. یا اللہ جن کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی تنگ دستی کو فراخی سے بدل دے. یا اللہ ان کی معاشی تنگیوں کو خوشحالی سے بدل دے, انہیں اپنے کلمے کو پھیلانے والا بنا دے, ان کی مسجدوں کو آباد کر دے, خوشحال کر دے. یا اللہ ان کو خوشحال کر دے. یا اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما, اپنے محبوب کی محبت میں روز بروز ترقی عطا فرما. یا اللہ ان کے حق میں جو ہم سے کمی ہوئی وہ معاف فرما, جو کوتاہی ہوئی وہ معاف فرما. کوئی بول ایسا نکلا جو نہ تجھے پسند آیا نہ ان کی شایان شان تھا, یا اللہ وہ اپنے فضل سے معاف فرما. ہم سیکھنے والے ہیں مولا, سیکھنے والا غلطیاں کرتا ہی ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے سارے ساتھیوں سے جو کمی ہوئی وہ بھی معاف کر دے. یا اللہ ہماری جماعت کے بھی, ان سارے دوستوں کو, بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں, چل رہے ہیں, سب کے چلنے کو قبول فرما, کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا جو سفر ہوا